السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. آپ کے علم ہے کہ ماہانہ ان نشستوں میں اس مقام پر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور الرحیق المختوم جو سیرت پر بڑی معروف کتاب ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اسی کے ترتیب کے اعتبار سے کچھ باتیں سیرت النبی کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر صرف یہ معاملہ مطالعے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماحول میں، اپنے حالات کے تناظر میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، اور جو کچھ رہنمائی وہاں سے ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق ہم اپنے عمل میں اصلاح کی، درستگی کی کوشش کریں. جی، کچھ یاد ہے پچھلی مرتبہ ہم نے کہاں تک کچھ پڑھ لیا تھا؟ اگر کچھ کچھ یاد ہو کسی کو، یہ امتحان نہیں ہے، صرف یاد دہانی کے لیے. اچھا چلے، میں آپ سے پوچھتا جاتا ہوں، آپ بتاتے جائیے. کیا حضرت امیر حمزہ کی قبول اسلام کا واقعہ پڑھ لیا تھا ہم نے، اور حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھ لیا تھا؟ الحمدللہ، چلے ٹھیک ہے. آخری بات جو ہماری مکمل ہوئی وہ یہ تھی کہ ابو طالب نے خاندان کو اپنے جمع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ باتیں سامنے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوششیں شروع ہو گئیں، ان عزائم کو جب ابو طالب نے دیکھا ہے تو سارے خاندان بھر کے لوگوں کو جمع کیا، اور کیونکہ وہ ایک قبیلے کی حمیت کا معاملہ تھا، قبائلی زندگی میں قبیلے کے فرد کی حمایت کی جاتی تھی ہر اعتبار سے، چنانچہ خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور ان سب کے سامنے یہ بات رکھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میرے اس بھتیجے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے. اب یہاں یہ بحث نہیں تھے کہ مسلمان افراد جو اس خاندان کے تھے انہوں نے حمایت کی یا کفار جو تھے انہوں نے، سب نے عہد و پیمان باندھا، اور بنیادی بات وہ قبیلے کی جو بانڈنگ تھی اس کی مضبوطی تھی، اس قبائلی حمیت کی وجہ سے انہوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کوشش کریں گے، سوائے ایک شخص کے. وہ کون تھا؟ وہ ابو لہب تھا، وہ بھی رشتے میں چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اس نے اس حمایت کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ مخالفت کا فیصلہ کیا. یہاں تک گزشتہ مہینے جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے بات مکمل کی تھی. اب اس کے بعد اگلے مراحل ہیں جس کی طرف ہمارا مطالعہ انشاءاللہ آگے بڑھے. آج جو ہم بات شروع کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے ضمن میں، تو یہاں سے بات جو شروع ہو رہی ہے وہ مکمل بائیکاٹ کے حوالے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے خاندان کے افراد ہیں قریش کے لوگوں نے جن کا بائیکاٹ کیا، اور ابو طالب کی ایک جگہ تھی شعب ابی طالب جسے کہا جاتا ہے، گھاٹی یا وادی، وہاں پر ان حضرات کو جو ہے وہ کنفائنڈ کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا، اور قریش کے دیگر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر اعتبار سے بنی ہاشم اور بنی مطلب کی مخالفت کریں گے. اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت پر آمادہ ہو گئے تھے، اس لیے اب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے قریش کے مختلف قبائل نے. چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ نہ ان لوگوں سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں. یہ پورا معاہدہ تیار ہوا اور اس کو لکھا گیا ایک صحیفے کی شکل میں اور اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. اس کو نوٹ کیجئے گا، کعبے کی دیوار پر اس کو لٹکا دیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے معاشرتی بائیکاٹ یا سوشل بائیکاٹ، جو بنو ہاشم بنو مطلب کا ہوا اس وجہ سے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا حفاظت کا اعلان کر دیا تھا. اور نوٹ کیجئے گا کہ کم از کم 3 سال تک یہ معاشرتی مقاطعہ یا بائیکاٹ جاری رہا، 7 نبوی سے لے کے 9 نبوی تک یہ معاملات رہے ہیں کہ جہاں بنو ہاشم اور بنو مطلب کی مخالفت کی گئی ہے قریش مکہ کی جانب سے. یہ صحیفہ لکھ کر تو لٹکا دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے افراد ابھی شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہیں. بیان کیا گیا ہے کہ بڑے شدید سنگین حالات سے لوگ گزرے. لکھا ہے کہ غلے اور سامان خرد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جتنا غلہ باہر سے آتا تھا یہ مشرکین لپک کر اسے خرید لیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو کھانے پینے کو دستیاب نہ ہو. یہاں تک کہ پتے کھانے پر لوگوں کو مجبور کیا گیا، بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھیں اور عورتوں کی مشکلات میں چیخنے چلانے کی آوازیں بھی باہر سنائی دیتی تھیں. صرف حرمت والے مہینوں میں ان کو باہر نکلنے کی اجازت تھی. حرمت والے مہینے ہمارے علم میں ہیں کہ 4 ہیں، رجب ایک مہینہ ہے اور ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم کے 3 کنسیکٹو مہینے، یعنی مسلسل 3 مہینے یہ ہیں. تو رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا عمرے اور حج کی مناسبت سے. اور اس زمانے کے گئے گزرے مشرکین بھی حرمت والے مہینوں میں جنگ بندی کر لیا کرتے تھے، کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے. غور کیجئے گا، اس زمانے کے مشرک بھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے، لیکن آج مسلمان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے. علماء اور مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اسلام نے بھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، لیکن ایران عراق بھی لڑتے رہے، حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال ہوتی رہی، تب بھی مفتیان یا علماء ان کو سمجھاتے تھے اسی بنیاد پر کہ یہ حرمت اسلام میں بھی باقی. اور ابھی نہیں حرمت والے مہینوں میں مسلمان مسلمان کا گلا بھی کاٹتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے، جبکہ حرمت والے مہینوں میں مشرکین کم از کم وہ بھی لوٹ مار سے باز آ جایا کرتے تھے، قتل و غارت گری سے باز آ جایا کرتے تھے. پر یہ وہ شدید معاملات تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ شدید اندھیرے میں جب شدید بھوک سے دو چار ہوتے تھے، جو ہمارے پیروں کے تلے آ جاتا ہم اس کو کھا جاتے تھے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس وقت کیا کھا رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض لوگ وہ لحاظ کر کے کچھ نہ کچھ کھانا پینا پہنچایا کرتے تھے. مثلا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں حکیم بن حزام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کچھ اور لوگوں کے لیے اپنی پھوپھی یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور رات کی تاریکی میں کچھ گیہوں پہنچا دیا کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے. یہ بھی کچھ ثبوت ملتا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں ان 3 سالوں کے حالات اور واقعات کی کوئی بہت زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی. چنانچہ یہ جو بائیکاٹ کا مسئلہ اس کتاب میں بیان ہوا، زیادہ سے زیادہ اس میں یہ 5 صفحات ہیں جس پر انہوں نے اپنی تحریر مکمل کر لی ہے الرحیق المختوم میں. یہ 3 برس بڑے شدید ہیں، بڑے سختی کے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تفصیلات ہمارے علم سیرت کی کتابوں میں دکھائی نہیں دیتی. اتنا ضرور ہے کہ بھوک سے دوچار ہونا، پیاس سے دوچار ہونا، غلے کی کمی کا ہونا، بچوں کا چیخنا چلانا، عورتوں کا چیخنا رونا، یہ سارے واقعات ہیں یا معاملات ہیں جس سے اللہ کے رسول بھی گزرے اور آپ کے یہ قبیلے کے لوگ بھی گزرے. 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں. 1، اللہ کے رسول پر یہ سب کچھ بھی گزرا ہے کہ اس قدر بھوک اور پیاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑی. آج امت مذہب میں بھی ہوتی ہے مگر دین کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں. آگے ہم پڑھیں گے طائف اور آگے احد کا بیان بھی آگے چل کر کبھی آئے گا، وہاں خون بہ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن امت آج اپنا پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے بھی خاندان کے لوگ آپ کی حمایت پر تھے۔ اس وقت مسئلہ کیا تھا؟ وہ خاندانی حمیت کا معاملہ تھا، خاندانی حمیت کا معاملہ تھا، قبائلی عصبیت یا حمیت کا معاملہ تھا، جس کی بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج آپ کے لیے میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی میں اور آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کا رشتہ عطا کیا ہے، ایمان کا رشتہ عطا کیا ہے، اور اس ایمان کے رشتے میں جڑنے والے لوگ اور بننے والی اجتماعیت، اب یہ اصل میں وہ جماعت ہوگی جو ان معاملات میں ایک دوسرے کے لیے سپورٹو رول ادا کرے، جس کو قرآن سورہ عصر میں کہتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو بائیکاٹ میں سارے لوگ جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سپورٹو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تعاون کر رہے ہیں، وہ تو تھی قبائلی عصبیت کی بنیاد کہ کیونکہ ہمارے قبیلے کا فرد ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، لیکن اسلام رنگ نسل زبان قبیلے علاقے کی بنیاد پر اجتماعیت کا قائل نہیں، اسلام ایمان کے رشتے کی بنیاد پر اجتماعیت کا قائل ہے۔ تو آج جب دور مشکلات ہو، آج مشکلات آ رہی ہو، تو پھر یہ وہ اجتماعیت ہوگی جو دین کی بنیاد پر قائم ہوگی، جس کے افراد ایک دوسرے کے لیے سپورٹو رول ادا کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کریں گے۔ جیسے کہ سورۃ الحشر میں آیت نمبر 7 میں ایمان والوں کی شان بیان ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ضرورت مند کیوں نہ ہو، لیکن اپنی ضرورت کو بھول کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس اصول کی بنیاد پر جو جماعت قائم کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابہ کی جماعت میں یہ نظارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں وہ مشہور واقعہ ہے، ایک گھر سے کچھ کھانا برابر میں بھجوایا گیا کہ یہ لوگ بھوکے ہوں گے یا ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، تو دوسرے گھر میں کھانا پہنچا، دوسرے گھر والے محسوس کرتے ہیں تیسرا گھر زیادہ ضرورت مند ہے، تیسرا محسوس کرتے ہیں چوتھا زیادہ ضرورت مند ہے، اور وہ کھانا 6-7 گھروں سے ہو کر اسی گھر میں واپس آ گیا جس گھر سے وہ کھانا چلا تھا۔ یہ قصے نہیں، کہانیاں نہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد پر وجود میں آنے والی اجتماعیت کے نظارے ہیں، جو کہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہیں سیرت صحابہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا یہ جذبہ ہمیں بھی دے، اور ایمان کی بنیاد پر ہمیں اجتماعیت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مشکلات آئیں اس اجتماعیت میں جڑ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ 3 برس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ جن کے دل میں بہرحال ایک رحم دلی یا نرمی کا پہلو موجود تھا، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس بائیکاٹ کو ختم کرایا جائے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات کے نام بھی اس کتاب میں نقل کیے گئے، مثلا سب سے پہلے ہشام بن عمر نامی ایک شخص، یہ ایک شخص اور تھا اس کے پاس پہنچا، زہیر بن بنی عبیہ۔ یہ ہشام زہیر کے پاس گیا، زہیر کی والدہ عاتقہ تھی جو کہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، زہیر کی والدہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ ہشام نے جا کے زہیر سے کہا، تم بڑے مزے سے کھاتے پیتے ہو، اور دیکھو یہ تمہارے ماموں کا کیا حال ہے تمہارے سامنے، یعنی ابو طالب کا، تو تم یہ کیسے گوارہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں، بات تو یہ بھی غلط ہو رہی لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، ہم اس کے متعلق کچھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب زہیر نے کہا کہ تیسرا آدمی تلاش کرو، تیسرا ایک اور مل گیا، مطعم بن عدی، اس کا ذکر آگے چل کر بھی آئے گا کہ جب اللہ کے رسول طائف سے واپس آئے تھے تو مطعم بن عدی ہی تھا جو اپنی حمایت میں آپ کو لے کر مکہ مکرمہ لے کر آیا تھا۔ اس کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ ہاں بات تو غلط ہے، ہمارے بھائی بند ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوتا ہے، آرام سے بیٹھ کے کھاتے پیتے ہوں اور یہ بےچارے وادی کے اندر محصور ہیں۔ اچھا پھر اس نے کہا کوئی اور تلاش کرو، ایک اور آدمی تلاش کیا گیا، ابو البختری اس کا نام تھا، اس نے کہا ایک اور تلاش کرو، ایک اور آدمی مل گیا۔ یوں یہ 5-6 افراد کی ٹولی بن گئی، ایک گروہ بن گیا کہ جو دل سے اس معاہدے پر راضی نہیں تھے، لیکن کیا کریں، وہ قبائلی عصبیت کا معاملہ کہ ہمارے قبیلے مخالفت کر لی بنو ہاشم کی تو ہمیں بھی مخالفت کرنی، مگر دل سے راضی نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیر کا مادہ اور جذبہ گرے سے گرے ماحول اور معاشرے میں بھی موجود ہوتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے طے کیا کہ کسی طرح ہمیں صحیفے کو چاک کرنا ہے, وہ جو صحیفہ لٹکا دیا گیا تھا نا, یعنی اس معاہدے کو ختم کرنا ہے. اگلا دن ہوا زہیر, وہ ایک جوڑا تیار کر کے جوڑا پہنے آیا ہے بیت اللہ میں, اسے ساتھ چکر لگائے. اس کے بعد کہا کہ مکے والوں, یہ وہ زہیر جس کے ماموں کون ہے, ابو طالب, اس نے کہا کہ مکے والوں یہ کیا بات ہے, ہم حرم میں کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو ہاشم برباد ہو جائیں, کچھ خرید و فروغ بھی نہ کر سکے, اللہ کی قسم میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ صحیفہ ختم نہ کر دیا جائے. جب اس نے بات کہی تو ابو جہل کھڑا ہو گیا, بولا تم غلط کہتے ہو, اس صحیفے کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو چاک نہیں کیا جا سکتا. اب اس پر وہ جو پانچ چھ افراد کی پہلے گفتگو ہو گئی تھی, ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے, ابو البختری بھی کھڑا ہوا, شام بھی کھڑا ہوا اور مطعم بن عدی بھی کھڑا ہوا, ان سب نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کے ساتھ غلط ہوا. یہ دیکھ کر ابو جہل بولا کہ اچھا یہ معاملہ پھر لگتا ہے کہیں اور طے ہوا ہے اور یہ مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے. تھا تو ہوشیار, سمجھ گیا کہ پلاننگ کہیں اور ہوئی ہے, لیکن ہوئی تو تھی. بعد اس پر ابو طالب بھی وہاں پر کسی طور پر پہنچ گئے تھے, اور ابو طالب کے آنے کی وجہ, توجہ کیجئے گا, یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ اس صحیفے کو اللہ نے کچھ کیڑے مقرر کر دیے, ہم جیسے دیمک وغیرہ کہتے ہیں, اور اس نے کھا کے چاٹ کر دیا, ختم کر دیا, سوائے اس کے کہ جہاں جہاں صحیفے میں اللہ کا نام تھا, جیسے بسمک اللہم, اے اللہ تیرے نام کے ساتھ, وہ اللہ کا نام تو بچ گیا, باقی ساری تحریر وہ کیڑوں نے چٹ کر دی, ختم کر دی. ابو طالب اس وجہ سے آئے تھے ان لوگوں کو بتانے کے لیے, جاؤ دیکھو اللہ کی تدبیر کو دیکھ لو کہ جو معاہدہ تم نے لٹکایا وہ ختم ہو چکا. یہ لوگ جب جا کر انہوں نے دیکھا تو یہی دکھائی دیا کہ اللہ کے نام کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہیں تھا. ضمناً ایک بات یہ سمجھ لیجئے, پورے قرآن میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ صحیفہ چاک ہو گیا, پورے قرآن میں یہ بات کہیں کسی آیت میں نہیں ہے 6236 آیات میں کہ صحیفہ چاک ہونے کی اطلاع قرآن میں آ رہی ہو. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی, جس کو وحی خفی کہتے ہیں, عام زبان میں عام الفاظ میں حدیث و سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے. جب مشرکین کو ابو طالب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا اچھا جاؤ جا کے چیک کرو, جب چیک کروایا گیا تو واقعی کیڑوں نے صفایا کر دیا تھا, صرف اللہ کا نام بچا تھا جسے کیڑوں نے چٹ کرنے کی یا صاف کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ایک اور بہت بڑی نشانی تھی جو سب کے سامنے واضح ہو گئی, ورنہ ابو طالب کیوں باہر آتے جب تک کہ یہ بات کنفرم اللہ کے رسول نے بیان نہیں کر دی ان کو, وہ کیوں باہر آتے؟ ان کے باہر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو خبر دی جائے. لیکن دوسری طرف معاملہ وہ پانچ چھ افراد جو رات کو پلان انہوں نے کیا, وہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ جاؤ دیکھ جا کے اس کو چیک کر لو. اس پر قرآن کہتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ, اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو چلتا پھرتا جادو ہے. اتنی واضح نشانی بھی سامنے آئی ہے مگر ان لوگوں نے قبول نہیں کیا, گو کہ صحیفہ چاک ہو گیا, یہ معاہدہ ہی گویا کہ چاک ہو گیا, اس کی لکھت پڑھت, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان حضرات کو شعب ابی طالب سے, اس گھاٹی سے باہر آنے کا موقع میسر آ گیا. یہ ہے سن 7 سے لے کے 9 تک کا معاملہ, جب یہ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان کا محاصرہ کیا گیا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی بہت زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی, مگر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر مشکلات اور مجبوری کی کیفیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو گزارا گیا. مگر آج جیسے کہ میں نے عرض کیا, ہمارے لیے خاندانی عصبیت نہیں, دینی اجتماعیت جو ایمان کے رشتے کی بنیاد پر وجود میں آئے, اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ جتنا ہمارا ایمان کا رشتہ مضبوط ہوگا اور ایک دینی اجتماعیت میں ہم ہوں گے اور وہ مضبوط ہوگی, تو اس طرح کے مصائب اور مشکلات جو آیا ہی کرتے ہیں ان کو فیس کرنا, ان کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد آیا ہے. ان کا آنا کئی مرتبہ ہوا, اب یہ آخری مرتبہ آئے ہیں اور کہنے لگے کہ ابو طالب آپ کا جو مقام و مرتبہ ہمارے درمیان ہے آپ اسے خوب جانتے ہیں, لیکن جس حالت سے آپ گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اب آپ کا بڑھاپا ہے اور آپ کے آخری ایام ہیں, اور ادھر آپ کے بھتیجے کے ساتھ جو ہمارا معاملہ وہ بھی آپ کے علم ہے, اب ایسا نہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم کوئی اقدام کریں تو عرب ہمارے اوپر الزام تراشی کریں, تو بہتر ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں اپنے بھتیجے کو سمجھائیں اور اس معاملے کو کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر انہوں نے پریشر ڈالا ابو طالب پر. یہ آخری وفد جو ان کا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو طالب کی خدمت میں. ابو طالب نے بھتیجے کو بلوایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں, تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو. وہی بات گیو اینڈ ٹیک ہو جائے, کسی بات پر کمپرومائز ہو جائے. اس کے بعد ابو طالب نے ان کی پیش کا ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعارض نہ کرے گا. جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی بہت سی روایات میں بہت خوبصورت بات آپ نے کہی جو ان کو بھی اچھی لگی, لیکن جب بات بیان ہوئی تو مکر کے چلے گئے. کیا کہا آپ نے کہ آپ لوگ یہ بتائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگی آ جائے, تو آپ کی کیا رائے ہو؟ ایسے مختلف الفاظ مختلف روایات میں, وہ کلمہ اگر آپ مان لیں کہ جو کلمہ میں پیش کروں وہ مان لیں تو عرب آپ کے زیر نگی ہو جائے, عرب کی بادشاہت آپ کو مل جائے, عجم آپ کے سامنے جھک جائے. اس پر ابو جہل نے کہا بھتیجے اگر بات اتنی سی ہے ایک کلمے کے ماننے پر یہ مل جائے تو بخدا ایک کیا ایسی دس باتیں بھی تم پیش کرو تو ماننے کو تیار. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل. کیونکہ رال ٹپکی ہوگی نا, عرب کی بادشاہت اور عجم ہمارے زیر نگی ہو جائے تو کیا ایک ایسا ایک کیا ایسے دس کلمے ماننے کو تیار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کہو لا الہ الا اللہ, تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان کو چھوڑ دو. اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا یہ محمد تو یہی چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا ڈالو. واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہی وہ بات ہے جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا. ابھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے سورہ صاد کے الفاظ انشاءاللہ, مگر کیا ہوا ایک کلمہ اللہ کے رسول ان کے سامنے رکھا. سوال یہ ہے کہ یہ ایک کلمہ ماننے میں مشکل کیا تھی ان کو؟ یہ بات پہلے بھی شاید کسی موقع پر آ چکی, دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ہم میں سے کوئی سیوک سینٹر پر روزانہ جا کے بیٹھ کے 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ لوگ پیسے دینے بھی شروع کر دیں گے اس. ایسا ہی ہے نا, ایک یا 10,000 اور نہ بڑھے کوئی تکلیف ہی نہیں کسی کو, بلکہ لوگ مٹھائیاں بھی دیں گے, نظرانے بھی دیں گے, پیسے بھی دیں گے, ہاتھ پیر بھی دبائیں گے, شاید اللہ والا بھی کہیں. لیکن یہی کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ, بھائی کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ان کو مصیبت آتی. بلال نے جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھا نا, بلال غلام تھے لیکن وہ ظلم نہیں تھا ان کے اوپر, کہ جب بلال نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تب ان کا مالک جو ہے ظلم کر رہا ہے, سینے پہ بھاری پتھر رکھتا ہے, تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہے, ان کے جسم ان کے منہ مبارک سے جو ہے وہ خون نکل جاتا ہے. اتنی مشکلات آ رہی ہیں. ایک طرف یہی کلمہ ہے, آج ہم میں سے کوئی 10,000 مرتبہ پڑھے لو, میں نے عرض کیا کہ اس کے ہاتھ پیر چومیں گے, اس کو نظرانے بھی پیش کریں گے, اور یہی کلمہ ابو جہل کے سامنے آتا ہے ماننے کو تیار نہیں, یہی کلمہ بلال نے قبول کیا تو مصیبتیں آنا شروع ہو گئی. کبھی سوچا ہم نے اس کے بارے میں؟ ایک ہی لفظ جملہ ہے نا, اصل ایک لفظ الہ, معبود جو کہ مالک بھی ہو جو کہ حاکم بھی ہو, اس کی چلے تمہاری نہ چلے, وہ ہے الہ. اصل سب سے بڑھ کر جس سے محبت ہو, جس کی اطاعت سب کی اطاعتوں کے اوپر فائق اور فوقیت رکھنے والی, جس کو حاکم بھی تسلیم کیا جائے اپنا نہیں اس کا حکم تسلیم کیا جائے. یہ بات ابو جہل کو سمجھ آ گئی تھی, یہ مان لوں تو میں تو چھوٹا پڑ جاؤں گا, اس لیے کلمے کی مخالفت پر جان دے گیا مگر کلمہ قبول نہیں. کیوں؟ دنیا آڑے آ رہی, تکبر آڑے آ رہا ہے. یہ بات بلال کو بھی سمجھ آ گئی رضی اللہ تعالیٰ. سب سے بڑھ کر محبت کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میری ساری محنتوں کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ اللہ کے ساتھ, جو میرا خالق ہے, جو میرا رازق ہے, جو میرا مالک ہے, وہی میرا حاکم بھی, تو میری ساری محنت اسی کے لیے ہونی چاہیے. جیسے قرآن میں کہلوایا گیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں ان الصلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ بات بلال کو سمجھ آ گئی تھی رضی اللہ عنہ, اس لیے کلمہ قبول کر کے جان دینے کو تیار ہے, کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اب ایک سوال ہے میرا اپنے آپ سے, آپ اپنے آپ سے کیجئے گا, جواب بھی تلاش کر لیں, کیا حضرت بلال کے ساتھ ہے؟ کہ یہ کلمہ ماننے کے بعد سب کچھ برداشت کرنے کو تیار. بہت مشکل ہے اس کا جواب ہاں میں دینا. کیا ہم ابو جہل کے ساتھ ہیں؟ استغفر اللہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر ہم بلال کے ساتھ بھی نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے ساتھ بھی نہیں ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تم کدھر کھڑے؟ اس لیے وہ 10,000 کے اوپر مٹھائی ملے گی, پتھر نہیں ملیں گے. کیوں؟ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ, مفہوم کس کو پتا, معنی کس کے علم میں, تقاضے کس کے علم میں. یہ ہے جس پر مصیبت آئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ کہ جس پر مخالفت میں جان دی ابو جہل نے قبول نہیں کیا ہے, اس لیے قبول نہیں کرتے تھے. اللہ کو حاکم ماننا پڑے گا. یہ بت جو رکھے ہوئے 360 ان کے تو نظرانے ہماری جیبوں میں جاتے ہیں. یہ عرب بھر کے بت رکھے ہوئے تھے نا, یہ ہے دم دم, جسے کہنا دم پہ پیر رکھنے والی بات, معیشت کا مسئلہ تھا ان کی. سارے عرب کے بت جو ان کے رکھے ہوئے تھے, سارے عرب کے لوگ نظرانے چڑھائے ہوئے, کیا وہ بت کھاتے تھے؟ بت کھاتے تھے کیا وہ؟ کس کی جیبوں میں جاتا تھا؟ ان کی جیبوں میں جاتا تھا. یہ ڈاکو بن کر بیٹھے ہوئے تھے. اب اگر 360 کو چھوڑیں تو نظرانے آنا ختم, جیبیں گرم ہونا ختم. ایک اللہ کو مانے تو ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے, اس لیے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. کبھی سوچئے گا اس کو. آج جو مزاروں پر جو کچھ ہوتا ہے, ان بزرگان دین کی عقیدت احترام ہمارے اندر بھی الحمدللہ, لیکن جو کچھ ان کے مزاروں پر ہوتا ہے یہ ان کی تعلیم نہیں. ٹھیک, اب ان مزاروں پر جو نذرانے چڑھائے جاتے ہیں, کیا ہم وہ بابا کھاتے ہیں گے اس کو؟ یا بابا کی نسلوں کو ملتا ہے؟ کس کی جیب میں جاتا ہے؟ محکمہ اوقاف ڈاکو ان کی جیبوں میں جاتا ہے, ان کی تجوریاں بھرتی ہیں. یہ بڑے بڑے سجاد نشین بیٹھے ہوئے خادمین اور مخدومین بن کر ان کی جیبوں میں جاتا ہے. اس کو اس بات سے بھی جوڑیے, الہ اللہ کو مانتا ہے انسان تو اس کو تکلیف آ سکتی ہے, مشکلات آ سکتی ہیں, اس کی معیشت پہ ضرب پڑ سکتی ہے. یہی آج کے مسلمان کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا. حکومت بھی کہتی ہے شریعت نافذ کریں گے تو سینکشنز لگ جائیں گے ہمارے اوپر, اور آپ عوام الناس میں سے عام انسان بھی یہ کہتا ہے شریعت کی پابندی کروں گا تو روکی سوکھی کھانی پڑے گی, حرام خوری تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا ہے. یہ ہے جو ضرب پڑتی ہے انسان کے مفادات پر آ کر اللہ کو الہ مانے, اس کی مخالفت ہوتی ہے. اور ہمارے مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ بے سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل سراغ ہو کر بھائی مسلمان ہے. مگر الہ کا مفہوم تو جانے. یا ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے پر مسئلہ نہیں, کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے پر مسئلہ ہے. حضرت بلال کا مسئلہ کلمہ پڑھنے کا تھا. کلمہ پڑھا ہے تو مشکلات آنا شروع ہو گئی. ہم 1,000,000 مرتبہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کلمے کے تقاضے پر عمل کریں. اللہ کا حکم چلے گا, تمہاری میری نہیں چلے گی بھائی, شادی ہو رہی ہے, اللہ کا حکم چلے گا, نافرمانی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں. یہ ہے جو ابو جہل کو سمجھ آ گئی تھی. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ایک بات مان لو بھائی, ایک بات مان لو, سارا عرب تمہارا غلام, سارے عجم تمہارے زیر نگین. وہ کہتا ہے ایک یا 10 ماننے کو تیار. آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ اور چھوڑ دو ان بتوں کی پوجا پاٹھ جو دھندے کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں, کوئی سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیے تو بڑی عجیب بات ہے. یہ کہتے ہوئے یہ لوگ یہاں سے چلے گئے. اس پر قرآن سورہ صاد میں ذکر کرتا ہے, صاد والقرآن ذکر, قسم ہے قرآن کی جو کہ ذکر والا ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنی ضد اور اکڑ میں پڑے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فناتوا ولا حین مناص, کتنی قوم ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ چیخے چلائے مگر اس وقت بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا. وعجیبوا ان جاءہم منذر منہم, تعجب کیا اس بات پر کہ انہی میں سے ایک رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے, بہت بڑا جھوٹا ہے. استغفر اللہ, شدید ترین الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں کہے گئے. یہ سب کچھ سہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اجعل الالہۃ الہ واحدا, کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب, تو بڑی عجیب سی بات ہے. یہی ان لوگوں نے کہا, اسی کو قرآن نے نقل کیا. اس سے ایک اور بات سمجھ لیجئے, عرض کیا گیا تھا کہ قرآن اور سیرت رسول یہ لازم و ملزوم ہے, یہ قرآن اور سنت رسول کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. 23 برس قرآن کے نزول میں لگے, کم و بیش 23 ہی برس کی زندگی ہے ظہور نبوت یا آغاز وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 23 برس نزول قرآن، 23 برس آپ کی نبوی زندگی، یہ جڑے ہوئے بالکل آپس. اور جب ہم سیرت کا اس طور پر مطالعہ کرتے تو قرآن کے اور پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کس موقع پر کیا بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوئی یا کچھ آیات نازل کر دی گئی. بہرحال یہ قریش کا آخری وفد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ دھمکیاں دے کر چلے گئے. اس کے اگلی جو باتیں اس کتاب میں درج ہیں وہ 10 نبوی کا دور ہے، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. عام عین سے عربی میں سال کو کہتے ہیں، عام الحزن غم کا سال. بہت مشہور واقعات ہمارے علم میں اس سال کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی ہوا، جناب ابو طالب بھی دنیا سے تشریف لے گئے. ترتیب کے مطابق پہلے ابو طالب کا ذکر ہے، رجب 10 نبوی میں لگ بھگ ان کا انتقال ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا نازک پہلو آخری لمحات ہیں، اور چچا جان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیں، میرے کان میں تو کہہ دیں، تاکہ میں کل اللہ کے سامنے آپ کی سفارش شفاعت کے لیے کچھ کر سکوں. یہ وہ موقع تھا جب قریش کے سردار بھی آ گئے اور کہنے لگے، ابو طالب اب موت آ رہی ہے تو کیا عبد المطلب کی ملت سے، ان کے طریقے سے منہ پھیرو گے؟ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ آخری بات جو ابو طالب کی زبان سے نکلی کہ میں مر رہا ہوں کس پر؟ عبد المطلب کی ملت پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو روک دیا گیا، ورنہ آپ فرماتے تھے جب تک میں روک نہ دیا جاؤں میں آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. پھر اللہ کی طرف سے آیت آئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان کے لیے روا نہیں، جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، بخشش مانگیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ واضح ہو جائے کہ وہ لوگ اہل جہنم میں سے. اور ایک اور نازک آیت اللہ نے دی، سورہ قصص میں غالباً ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس کے لیے آپ پسند کریں کہ اس کو ہدایت دے دیں ایسا نہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے وہ ہدایت عطا فرمائے. اب یہ وہ نازک پہلو ہے کہ اس پر ہم لب کشائی نہ کریں، اسی میں بہتری ہے، خاموشی اختیار کر لی جائے. ابو طالب کا اپنا چوائس، اللہ کی اپنی مشیت. اتنا ضرور ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہ کیا آپ اپنے چچا کے کچھ کام آ سکیں گے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے، ان سے لڑائی تک کر لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک ہلکی جگہ میں ہوں گے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے. یہ بخاری میں ہے. اسی طرح بخاری میں دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے، کتنی؟ اور انہیں جہنم کی کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے. اللہم اجرنا من النار. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جو سخت ترین بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ جہنم کا کم ترین عذاب یہ ہے کہ انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کے تسمے بھی انگارے کے ہوں گے، اور جب انسان پہنے گا تو اس کا وجود کھولے گا اور اس کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی جیسے چولہے پر ہانڈیا کھولتی ہیں، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، درحال ہے کہ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا. یہ باتیں تو ہمیں مل گئیں، باقی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ، ابو طالب کا اپنا چوائس. اس طرح کے مواقع پر خاموشی اختیار کی جائے تو بہتر ہے. ضمناً ایک بات صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، کبھی لوگ سوال کریں گے، اچھا عبد المطلب کا کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا ہوگا؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، اور اس میں بہرحال تفصیلات ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں. اصل جواب کیا ہے؟ جو کبھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک جواب دیا تھا، اس نے ایک حمیت کو ابھارنے کی کوشش کی فرعون نے کہ اچھا بتاؤ پچھلے ہمارے لوگوں کا آبا اجداد کا کیا ہوگا، دربار کے لوگ موجود ہیں، کیا چاہ رہا تھا کہ کچھ زبان پر آ جائے کہ وہ تو جہنم والے ہیں اور پھر وہ سب لوگوں کو خلاف کر دے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، علم عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب، نہ میرا رب راہ سے ہٹتا ہے نہ میرا رب بھولتا ہے. تو اس طرح کے مواقع پر جب یہ نازک پہلو آئیں، کوشش کریں کہ ہم خاموشی اختیار کریں اور جواب کو لوٹا دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر اس کے متعلق جانتے ہیں. ورنہ خامخواہ مشکلات ہم اپنے لیے پیدا کریں گے اور دعوت کے عمل کے اندر رکاوٹ کا اندیشہ ہے. اور یاد رکھیے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, اور اس طرح کے مسائل کچھ مرتبہ لوگ پوچھ کر خامخواہ چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے والے اشتعال انگیزی پر آ جائیں, یا کوئی غلط سلط بات ان کی زبان سے نکلوائی جائے اور پھر ان کی مخالفت کے لیے بہانے مل جائیں اور ان کی دعوت کے عمل کو نقصان پہنچانے کا موقع میسر آ جائیں. تو اس طرح کے نازک معاملات میں خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے, اور لب کشائی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. باقی معاملہ اللہ کے حوالے, وہ جو فیصلہ کرے گا وہ بہتر فیصلہ ہوگا. ابو طالب کا انتقال ہوا, کہا جاتا ہے کہ ان کے تقریباً 2 مہینے بعد, اور ایک روایت کے مطابق 3 ہی دن کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. اس وقت ان کی عمر 65 برس کی تھی. کون خاتون؟ جنہوں نے 44 صدی آپ کی رفاقت میں گزاری, اور اس دوران جو جو رنج اور غم آتا اور سنگین اور مشکل حالات آتے تو وہ غم گساری کی کیفیت کرتی اور اختیار کرتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی, تبلیغ دین میں آپ کی مدد کرتی, اور اس سخت ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتی. مسلمان عورتوں کے لیے یہ ازواج مطہرات بہترین رول ماڈل ہیں. ایک عورت نے ہی ایک خوبصورت بات کہی عورتوں کے لیے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی عورتوں کو یہ دیکھنا چاہیے, خاص طور پر جو دین کی طرف جن کے گھرانے آ چکے ہیں, جن کے شوہر دین کی طرف آ گئے, اگر ایک عورت اپنے شوہر سے زیور ہی زیور کا مطالبہ کرے گی, لباس ہی لباس کا مطالبہ کرے گی, آسائشوں ہی آسائشوں کا مطالبہ کرے گی, تو ایک حد ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی. اب یا تو وہ حرام کما کے پھر پورا کرے گا زیادہ کے جو تقاضے, یا پھر ایک نوکری کے بجائے 2-3 نوکریاں کرے گا, صبح سے لے کے رات تک جھتا رہے گا اس کام کے اندر, تو اس کے بعد وہ دین کے لیے وقت کہاں سے نکالے, دین کے لیے کیسے اپنے آپ کو کھپائے, جس کھپانے میں اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر و کوشش کر لی. یہ معاش کا مسئلہ جگڑ لیتا انسان کو. تو ایک عورت ہی نے, بڑی خوبصورت دیندار خاتون ہے, ایک خاتون نے ہی بہت پیاری بات کہی کہ تم اپنے زیور کا مطالبہ کم کر کے, اپنے لباس کا مطالبہ کم کر کے, اپنی آسائشوں کا مطالبہ کم کر کے اپنے شوہر کے لیے راحت فراہم کرنے کا ذریعہ بنو, تو اب جب وہ دل جمعی کے ساتھ اسے موقع ملے گا آگے باہر دین کا کام کرنے کا, تو اس میں تمہارا حصہ بھی پڑے گا, انڈائریکٹلی تمہارا بھی اس میں حصہ شامل ہوگا, اور وہ جتنا دین کا کام کر سکے گا اتنا اجر و ثواب اس میں سے تمہیں بھی اللہ عطا فرمائیں گے. اور اس اعتبار سے بہترین نمونہ ان ازواج مطہرات. بی بی خدیجہ کون تھی رضی اللہ عنہا؟ مکے کی مالدار ترین عورتوں میں سے تھی, بہت بڑا سرمایہ ان کے پاس تھا, لیکن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ سرمایہ دین کی دعوت کے عمل میں لگا ہے, غلاموں کی آزادی میں لگا ہے, غریبوں کی مدد کرنے میں لگا ہے, محتاجوں کی مدد کرنے میں لگا ہے. اور وہ جو بات ہم نے پڑھی تھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب کے حوالے سے خبردار کیجیے. تو آپ نے خاندان والوں کو بلایا, اس سارے کھانے کی دعوت کا اہتمام کس نے کیا تھا؟ بی بی خدیجہ نے کیا تھا. سارا کھانا بنانا پکانا وغیرہ ساری محنت تو دونوں کی تھی, تو یہ ساری دولت لگتا ہے کہ ان کی اسی محنت میں لگی ہے, دین کی دعوت میں, دین کی تبلیغ میں, غلاموں کو آزاد کرانے میں, محتاجوں کی مدد کرنے میں, اور رسول اللہ کو راحت پہنچانے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود آپ نے ان کی تعریف کی, شاید بی بی عائشہ یا کوئی اور زوجہ محترمہ تھی تو کوئی ذکر آ گیا ان کی زبان پر کہ آپ تو اس بڑھیا کو یاد ہی کرتے رہیں گے. کس کو؟ بی بی خدیجہ کو. آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے اس کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں نہ یاد کروں, جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی, جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی, جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا, اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی, دوسری بیویوں سے اولاد عطا نہیں فرمائی. تو معلوم ہوتا ہے کہ آخر وقت تک آپ بیوی خدیجہ کو یاد رکھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا. اور بہرحال دوسری ازواج مطہرات جہاں بیویاں ہیں وہ سوکن بھی تو ہیں, انسان آ جاتی کبھی کبھی بات زبان پر, اس پر کہا کیوں نہ یاد رکھوں, جب مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھے تصدیق کی, جب لوگوں نے کفر کیا تو انہوں نے یہ مجھ پر ایمان لائے, جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنا مال دیا اس میں مجھے شریک کیا, اور اللہ نے ان کے ذریعے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی. ان کا مقام و مرتبہ سنیے اگلی حدیث جو کہ بخاری میں ہے. جبرائیل تشریف لائے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں رضی اللہ عنہا، ان کے پاس ایک برتن ہے اس میں کچھ سالن یا کھانے کو مشروب ہے، جب یہ خدیجہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ تھکاوٹ اور کچھ اور شے۔ یہ بات کہ اللہ سلام کہے یہ جنت میں تو ہوگا، سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں سلام قولا من رب رحیم، اللہ رب رحیم کے جانب سے سلام ہوگا بندوں کے لیے، بندوں کی اوقات کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی عنایت در عنایت کا بیان ہے کہ وہ اہل جنت کو سلام کہے گا، فرشتے بھی کہیں گے، ایمان والے آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہیں گے اور اللہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا، وہ تو ہے جنت کا معاملہ، لیکن اس زمین پر بی بی خدیجہ کو اللہ نے سلام بھجوایا جبرائیل کے ذریعے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے۔ یہ ہے وہ مقام اور رتبہ جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان احادیث میں بیان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی تشریف لے گئیں، سن 10 نبوی کا دور، اور یہ دو غم در غم اللہ کے رسول پر آئے اور اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال کہا گیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد اب وہ جو مشرکین مکہ کی جسارتیں تھیں وہ اور بڑھ گئیں اور وہ کھل کھل کر اذیتیں پہنچانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ ایک دن کسی بدبخت نے آپ کے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی، آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی، آپ کی ایک صاحبزادی اٹھی اور انہوں نے مٹی کو دھویا اور دھوتی جاتی تھی روتی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول تسلی دیتے تھے کہ بیٹا رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا، اور اس دوران آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کی یہ حرکتیں بڑھ گئی، اس کا تذکرہ مزید آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی سال سن 10 نبوی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ بہرحال یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ والی کیفیت میں ان سے نکاح کیا ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے نکاح کیے جس کی اجازت اللہ نے آپ کو دی تھی اس میں بھی ایک کمال ہے۔ ایک غیر مسلم بلکہ ہندو رائٹر وہ کہتا ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج یعنی کثرت جو نکاح ہے آپ کا، کئی نکاح آپ نے کیے، اس پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی کثرت ازواج یعنی اتنی بیویوں کا ہونا خود ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیسے کہ یہاں بیوہ بھی ہیں، کنواری بیوی عائشہ بھی ہیں، اور یہاں مختلف قبیلوں کی عورتیں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، مختلف علاقوں کی عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں، مختلف مزاجوں کی عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں۔ عام حالات میں ایک بیوی کا حق ادا کرنا ہم سب کو پتا ہے کیا مسئلہ ہے، اس میں کتنی مشکلات ہیں، کتنی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، یا اتنی ساری خواتین کو ایک ساتھ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اتنے مختلف مزاجوں کی عورتیں، مختلف قبیلوں علاقوں کی عورتیں، مختلف عمر کی عورتیں، ان کو ساتھ لے کر اللہ کے رسول جو چلے ہیں، خود یہ آپ کا رویہ، یہ آپ کا اسوہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ بہرحال یہ بیوہ تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ سن 10 نبوی پر آ کر اس مطالعے کو پھر انہوں نے روکا ہے رحیق المختوم میں صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے، اور اس کے بعد ایک اور تبصرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ مکہ سے باہر تشریف لے جائیں گے طائف کی طرف، تو گویا بیرون مکہ دعوت دین کا آغاز ہوگا، لیکن جو مکہ کے 10 برس ہیں اس میں جو مشکلات آئیں، مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں، اس پر اللہ کے رسول کا اپنا صبر و استقامت کا مظاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا صبر و استقامت کا مظاہرہ، اس پر ایک بڑا خوبصورت تجزیہ انہوں نے اس کتاب میں دیا، اور وہ تجزیہ یہ کہ وہ عوامل کیا تھے، وہ اسباب کیا تھے، وہ کیا موٹیویشن تھی، وہ کیا ترغیب یا جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو 10 برس تک ثابت قدمی پر آمادہ کیا اور یہ مسلمان 10 برس تک ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ یہ تجزیہ ہمارے آپ کے لیے بھی بہت اہم اور قیمتی ہے کیونکہ آج ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہمیں اس بگڑے ہوئے معاشرے میں کام کرنا ہے، یہ توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے. تو مشکلات ہمارے ساتھ بھی آئیں گی، غم آئیں گے، پریشانی آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، کوئی کبھی زبان سے برا بھلا کہے گا، کوئی کبھی کامنٹس پاس کر دے گا، کوئی کبھی گالی بھی شاید دے دے گا، کبھی شاید کوئی کچرا بھی پھینک دے، پتھر بھی مار دے، اور کبھی شاید اس سے زائد کا معاملہ بھی ہو. صحابہ پر تو بہت کچھ گزر گیا، مگر کیا کریں، رہنمائی تو انہی کی زندگی سے لینی. تو وہ کیا عوامل تھے جس کی بنیاد پر، یا جس کی وجہ سے، یا جن کی وجہ سے یہ ڈٹے رہے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے، اس کا تجزیہ اب اس مقام پر اس کتاب الرحیق المختوم میں انہوں نے پیش کیا. اور تقریباً انہوں نے 6 نکات یہاں پر بیان کیے ہیں، جس کو مختصراً سمجھنے کی اب کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اہم ترین فیکٹر جو تھا، اہم ترین سبب جو تھا یا عامل جو تھا، وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور اس اللہ وحدہ لا شریک کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے. انسان جتنا رب کو پہچانتا ہے اتنا رب کے لیے محنت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جتنی اللہ کی قدر دل میں ہوگی اتنا اللہ کے لیے محنت کرنا بندے کے لیے ممکن ہوگا. جو ساتھی منتخب صاحب سے واقف ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جو مرتب کیا تھا اس میں جو منتخب صاحب کا 4th حصہ ہے، جہاں سورہ حج کا آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں پہلے سبق کے طور پر، آپ کے علم ہے کہ وہاں الفاظ کیا آتے ہیں، ایک جملہ آتا ہے ما قدر اللہ حق قدری کی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے. وہی قرآن آگے چل کر کہتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ان دونوں باتوں میں رب کیا ہے، پیدا حصہ ایک آیت کا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، اور دوسری بات مطالبہ کیا ہے، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ جہاد کا حق ہے. دونوں کو ملائیے، جتنی اللہ کی قدر ہوگی اتنا ہی جہاد ہوگا اللہ کے دین کے لیے، جتنی اللہ کی معرفت و محبت دل میں ہوگی، جتنا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل کرنا، محنت کرنا، جہاد کرنا، ڈٹے رہنا، صبر کرنا، بڑھتے چلے جانا آسان ہو جائے گا. یہ آپس میں پروپورشنیٹ ہے. تو پہلی وجہ یہ بیان ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹھیک ٹھیک معرفت. دوسری بات انہوں نے بیان کی، دوسرا سبب بیان کیا، ظاہر بات ہے کہ وہ اعلیٰ ترین سبب ہے، وہ ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش قیادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آگے بڑھ کر محنت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قربانیاں دینا، یہ سارا طرز عمل خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دین پر آنے، دین پر ڈٹے رہنے، دین کی محنت میں مستقل مزاج کے ساتھ آگے بڑھنے کا ذریعہ سبب بنا. اللہ کے رسول کا کردار تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کیا محمد برحق نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا بالکل برحق ہے، جھوٹا نہیں کہا، غلط نہیں کہا، تو پھر قبول کیوں نہیں کرتے ہو تم، کہا میں قبول کر لوں گا تو یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات، وہ جو ابو لہب کا ایک بیٹا عتیبہ تھا جس کو بدعا دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شیر نے اس کو کھا لیا تھا، مار ڈالا تھا، اس نے بھی کیا کہا تھا، لگتا ہے کہ محمد کی بدعا میرے حق میں قبول ہو گئی، وہ مکے سے باہر تک آ اس نے مکے میں بیٹھے بیٹھے مجھے ہلاک کر ڈالا. یعنی یہ وہ جو غیر مسلم تھے، مخالفین حق تھے، جو آپ کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ بھی آپ کی امانت اور دیانت اور صداقت اور سچائی کے معترف تھے. یہ تو دشمنوں کی گواہی ہوئی، تو صحابہ اکرام کا اپنا معاملہ کیا ہوگا. ایک ہی مثال انہوں نے یہاں پر دی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. ایک دن وہ حرم میں تھے اور کچھ تلاوت بھی انہوں نے کی تو ان کو بری طرح مارا پیٹا گیا، شدید لہو لہان ان کو کر دیا گیا، بے ہوش ہو گئے، گھر پہنچایا گیا. جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے پوچھا کیسی حالت ہے، تو وہ پوچھتے ہیں بتاؤ محمد کی حالت کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تفصیلی واقعہ، چین نہیں آتا، کہا نہیں جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. کسی طرح پہنچایا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اور درست حالت میں دیکھا تب ان کو چین آیا. اپنے خون بہنے سے زیادہ، اپنی جان کے جانے سے زیادہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ان کو عزیز تھی. یہ وہ پرکشش قیادت تھی، پرخلوص قیادت تھی، صاحب کردار ذات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے ساتھیوں کے دل کو موہ لیا تھا اور ان ساتھیوں کو جوڑ رکھا تھا. آج میں بھی آپ بھی جہاں جہاں ہم ذمہ دار ہوں اور ہمارے زیر تحت کچھ ساتھی ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ذمہ داری دے دی گئی، تو میں اپنے لیے بھی کہوں، آپ کے لیے بھی کہوں کہ اول ہم نے ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے، ہم نے ان کے لیے نمونہ بننا ہے، اور اپنی امانت، صداقت وغیرہ اور خلوص، اس کا مظاہرہ ہم نے بھی کرنا ہے جو کہ دین کا تقاضا ہے. لیکن یہ چیز دوسروں کے دلوں کو جیتی ہے اور جوڑے رکھتی ہے اجتماعیت کو. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. دوسری بات ہو گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش قیادت. تیسری بات انہوں نے نقل کی ہے احساس ذمہ داری. کیا صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ جو انسانی وجود ہے یہ بامقصد طور پر پیدا کیا گیا، اور انہیں یقین تھا کہ آج جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی، اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو کل بہت عظیم خسارے سے ہم دوچار ہو جائیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی پیغام پہنچایا، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، آنے والی مشکلات کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہ کام کریں گے تو خسارے سے بچیں گے. وہ خسارہ تو نہ ختم ہونے والا آخرت کا، اس سے بچنے کے لیے آج کوئی نقصان ہو جائے، آج کچھ تکلیف آ جائے، آج کوئی مصیبت آ جائے، آج کوئی پریشانی آ جائے، کوئی عرج نہیں، اس خسارے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج کی تکلیف وقتی اور عارضی ہے. یہ احساس ذمہ داری تھا جس نے صحابہ کرام کو استقامت دی اور وہ حق کے راستے پر ڈٹے رہے اللہ کے فضل و کرم سے. چوتھی بات انہوں نے نقل کی ہے وہ ہے آخرت پر ایمان. یہ بات واضح تھی قرآن حکیم میں جو مکی صورتیں، ظاہری باتیں مکہ میں نازل ہوئی، دو تہائی قرآن سے بھرا ہوا ہے، اور مکی صورتوں میں بھی آپ غور کیجئے جو آخری پارے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مکی صورتیں، یہ اول دور میں نازل ہوئی ہیں، اکثر چھوٹی چھوٹی صورتیں اکثر اول دور میں نازل ہوئی، اور وہ فکر آخرت پیدا ہو رہی تھی صحابہ کرام میں، جس کا نتیجہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اس کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اس کا خوف. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھلائی ہوگی انسان اسے دیکھ لے گا، ذرے کے برابر برائی ہوگی انسان اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا. یہ جو فکر آخرت تھا کہ اعمال کا حساب ہوگا، ایک ایک بات کل پیش ہوگی، یہ وہ تناظر تھا فکر آخرت والی محنت کا کہ جس سے ایک موٹیویشن صحابہ کرام کو ملتی تھی اور وہ اور ڈٹے رہتے تھے حق کی راہ پر. پانچویں بات انہوں نے نقل کی ہے کہ اسی دور میں، انہی مشکلات کے دور میں، اللہ تعالیٰ صورتیں بھی عطا فرما رہے تھے، آیتیں بھی عطا فرما رہے تھے، کہ جو صورتیں اور آیتیں اہل ایمان کو ثابت قدمی پر ابھار دی تھی. مثلا مدقم صاحب ہی کے پانچویں حصے میں ہم پڑھتے ہیں سورہ عنکبوت، اس کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مکی دور میں نازل ہوئی سن 5 نبوی کے لگ بھگ، اور یہ 5 نبوی کا دور ہے کہ جب ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا. ہم ابھی 10 نبوی پر رک کر یہ تجزیہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مکی دور کے حوالے سے. سورہ عنکبوت کے شروع میں آیا احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس وہ اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ حالانکہ ایسا تو نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کی آزمائش کی. اور مقصد کیا ہوتا ہے آزمائش کا؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح فرما دے سچوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح فرما دے جھوٹوں کو. تو یہ کھڑے کھوٹے کے فیصلے کے لیے آزمائشوں کی بھٹیوں سے تو گزارا جائے گا. تو یہ اس طرح کی آیات اور صورتیں آ رہی ہیں، جس پہ انہوں نے بڑا پیارا تبصرہ لکھا کہ ان صورتوں اور آیات میں قرآن اہل ایمان کو ایک اور ہی دنیا کی سیر کرا رہا تھا. بات تو وہ مدنی دور کی ہے، بات تو مدنی دور کی ہے، لیکن اس تناظر میں سمجھنے کے لیے بہت پیاری آیت، بہت پیارا وقت ہے. قتال ہو رہا ہے، ایک صحابی کھجورے کھا رہے تھے، پوچھتے یا رسول اللہ اگر میں مارا گیا، اس میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گی؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی. تو کہا پہ کھجورے کھانے کا فائدہ کیا؟ وہ کھجور ایک طرف رکھی, لڑے اور قتل ہوئے, شہید ہوئے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو جنت میں گیا. اللہ اس یقین کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے. تو یہ پانچویں بات کہ اس طرح کی صورتیں اور آیتیں اللہ عطا فرما رہے تھے. اب ایک اور بات بھی سمجھ لیں جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا کہ ہم زیادہ تفصیل سے مکی دور کے حالات کو پڑھ رہے ہیں سیرت میں. جب بدری دور میں آئیں گے تو میں بہت زیادہ تفصیلی بیان کروں گا غزوات کی, وہ بہت معروف ہے. مکی دور میں سیرت کا بیان ہمیں واقعات وغیرہ میں کم ملتا ہے, اس لیے ہم اس کو زیادہ پڑھ رہے ہیں جتنا دستیاب ہے. مکی دور کا زیادہ تذکرہ ملتا ہے ہمیں قرآن میں. دو تہائی حصہ قرآن کا کیا ہے؟ مکی صورتوں پر مشتمل. دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے. تو اگر ہم مکی دور کو زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیلات زیادہ ہمیں قرآن میں ملتی. سیرت کی کتابوں میں مدنی دور بہت ملتا ہے ہمیں, بہت زیادہ ملتا ہے, جیسے شروع میں تجزیہ ہم نے کیا تھا. مکی دور کم ملتا اور کم معروف ہے, اس سے ہم ایک ایک بات کو کوشش کریں کہ کور کرتے چلے جائیں, ترتیب سے چل رہے ہیں. مدنی دور میں زیادہ نہیں کور کریں گے, وہ غزوات پر جب آئیں گے تو معروف ہے, اس کا ایک اوور ویو لے لیں گے ان شاء اللہ تعالی. لیکن مکی دور سیرت میں ہمیں کم ملتا ہے لیکن قرآن میں زیادہ ملتا ہے. تو یوں اگر ہم سیرت النبی خاص طور پر مکی دور کو اور پڑھنا چاہیں تو ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا. پھر جب ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے جہاں مشکلات بھی آئیں گی, مسائل بھی آئیں گی, رکاوٹیں بھی آئیں گی, اس تناظر میں ہم چاہتے ہیں ہمیں موٹیویشن ملے, تو جہاں یہ سیرت کے واقعات بہت موٹیویشن دیتے ہیں, ترغیب و تشویق اور رہنمائی ہمیں عطا کرتے ہیں ثابت قدمی کے لیے, وہیں قرآن کی صورتوں کا مطالعہ, قرآن کا سمجھ کر مطالعہ, قرآن کی باقاعدہ تلاوت, وہ ہمیں جذبہ عطا کرتی ہے. مثلا سورہ عنکبوت ہی میں جب 21-12 شروع ہوتا ہے آیت نمبر 45, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے نبی تلاوت کیجئے قرآن کی, تلاوت کیجئے قرآن کی, نماز قائم کیجئے. یہ پانچ نبوی میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ سورہ عنکبوت, پانچ نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی ہمارے علم میں, پانچ نبوی ہی میں سورہ کہف آ رہی, اور سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں بھی تلاوت کی تلقین کی جا رہی. مطلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. اے نبی اللہ کی طرف سے, آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب میں سے نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کیے جائیے. کیوں؟ جب مکی صورتوں کو پڑھتے ہیں تو پچھلی قوموں کے حالات بھی آتے ہیں. نوح علیہ السلام 950 برس, ابراہیم علیہ السلام, ہجرت بھی ہو رہی ہے, آگ میں بھی ڈالا جا رہا ہے, اتنی مشکلات. پھر لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, کیا کچھ گزری. دو تہائی قرآن میں یہ پھیلی ہوئی یہ باتیں. جب ایک بندہ مومن باقاعدہ قرآن پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, سمجھ کے کرتا ہے, تو یہ ایمان کی کیفیت, یہ فکر آخرت, یہ احساس ذمہ داری, یہ موٹیویشن, یہ استقامت ان حالات اور واقعات کو پڑھ کر اس کو میسر آتی ہے. یہ بہت قیمتی ہے قرآن سے تعلق کا ہونا, اللہ نے اس کی توفیق دے. اور چھٹی بات جو انہوں نے یہاں نقل کی ہے آخری, وہ ہے کامیابی کی بشارت ہے. یہ قرآن جہاں فکر آخرت پیدا کرتا ہے, خوف بھی دلاتا ہے, احساس ذمہ داری بھی بیدار کرتا ہے, وہیں جنت کے نقشے بھی پیش کرتا ہے, وہیں ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں بھی غلبہ دین کی بشارتیں بھی عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر سورہ صافات میں ہم پڑھتے ہیں آگے جا کے آخر میں کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, ہمارے رسولوں کے بارے میں ہمارے فیصلہ ہو چکا ہے, اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ, کہ بلا شبہ وہ مدد کیے جائیں گے, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور یقیناً ہمارے لشکر وہ غالب آئیں گے. اسی طرح سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, ان قریب ان کی اس جماعت کو شکست ہوگی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اس طرح کی آیات بتا کر مخالفین کا برا انجام وہ بھی بیان ہوتا ہے تاکہ ان کو تو ملے عبرت اور اہل ایمان کو ملے تسلی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارا سارا معاملہ اللہ کی نگاہوں میں ہے, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد پہلے بھی آئی, نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچائے گئے, باقی لوگ غرق کیے گئے, شعیب علیہ السلام بچائے گئے, ایمان والے بچائے گئے, باقی لوگ زلزلے سے ہلاک کیے گئے. یہ بھی بشارت قرآن دے رہا ہوتا ہے. یہ تجزیہ انہوں نے سن 10 نبوی تک کے مطالعے کے بعد نقل کیا. کہ وہ کیا اسباب اور عوامل تھے کہ جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو استقامت نصیب ہوئی اور وہ حق کی راہ پر ڈٹے رہے اور آنے والی مشکلات کو برداشت کرتے رہے، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، جھیلتے رہے. اس میں جو باتیں ہم نے پڑھی، نمبر ایک، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان، پکا ایمان، اور اللہ کی معرفت کا دل میں ہونا. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر خلوص، پرکشش اور باکردار شخصیت اور آپ کی قیادت. نمبر تین، احساس ذمہ داری، کل کے خسارے سے بچنا ہے. نمبر چار، آخرت پر ایمان، پیشی ہونی ہے، جواب دینا ہوگا، جس کے لیے تیاری اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. پانچویں بات، وہ سورتیں اور آیتیں آ رہی تھیں جس میں حق و باطل کی کشمکش کا ذکر بھی ہے اور ثابت قدمی پر ابھارنے کے لیے رہنمائی بھی ہے. اور چھٹی بات، انہی سورتوں اور آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں بھی دی گئی ہیں، اس دنیا میں اللہ کی مدد کے آنے کے حوالے سے بھی اور آخرت میں جنت کے عطا کیے جانے کے اعتبار سے بھی. یہ وہ اسباب اور عوامل ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے. یہ بیان مکمل ہوا. جب ہم نے مکی دور کا مطالعہ شروع کیا تھا تو انہوں نے تین حصے اس کے کیے تھے. مکے کے جو 13 برس ہیں اس کے 3 حصے انہوں نے کیے تھے. پہلا حصہ وہ انفرادی دعوت کا تھا، فردن فردن دعوت کا عمل 3 برس. اس کے بعد اگلا حصہ یا مرحلہ وہ اعلانیہ دعوت کا تھا جو 10 نبوی تک انہوں نے اب بیان اس کا مکمل کیا، یعنی اس کتاب الرحیق المختوم میں، جس میں کوئی صفا سے بات شروع ہوئی اور پھر اعلانیہ توبہ دعوت دین کا عمل آگے بڑھا ہے. اب یہ طائف کا واقعہ نقل کرتے ہیں، گویا اس کو انہوں نے 3را مرحلہ قرار دیا مکی دور میں رہتے ہوئے، کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے سے باہر نکل کر دوسرے علاقے میں جا رہی ہے. اس کا بھی ایک پس منظر جو اس کتاب میں نہیں مگر کچھ اور سیرت کے مطالعے اور کتابوں سے ہمیں ملتا ہے کہ ابو طالب کے بعد ابو لہب سردار بن گیا، اور یہ وہ واحد شخص تھا کہ جس نے وہ بائیکاٹ میں مخالفت کی اور اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا. باقی تو بنو ہاشم بنو مطلب نے ساتھ دیا، حمایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے ساتھ نہیں دیا. اب اس کے سربراہ یا سردار بن جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت حاصل نہیں ہوگی اور آپ پر زندگی اور تنگ کی جائے گی، اجیرن کی جائے گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. اس طائف کے واقعے کو آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کافی کچھ رہنمائی، پھر مطالعہ آج کا انشاءاللہ مکمل ہوگا. شوال 10 نبوت کا یہ دور ہے. آپ طائف تشریف لے گئے اور یہ مکہ سے 60 میل دور واقع ہے، اور آپ نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے کی تھی، اور یہ 100 کلومیٹر کی بات بنے گی. اور طائف کا علاقہ ہموار زمین نہیں ہے بلکہ یہ بلند علاقہ ہے، جیسے مری وغیرہ کا علاقہ ہم کہتے ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں جیسے گول چکر ہم مری کے لگاتے ہیں سڑک پر، اس طرح پہاڑی زمین کے اوپر اس طرح اوپر جانا پڑتا ہے. اور عرب یہاں پر یہ نسبتاً ٹھنڈا علاقہ تھا، اپنی گرمیاں گزارنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو 60 میل لگ بھگ 100 کلومیٹر کم و بیش، اور آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا ہے، اور آپ کے غلام، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے 3 سرداروں سے جا کر بات کی، ان کے نام بھی نقل کیے گئے مگر بڑی بد کلامی ان لوگوں نے کی. کسی نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے گا کہ اگر تمہیں اللہ نے رسول بنایا ہو، استغفر اللہ. کسی نے کہا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا، تم تو یتیم تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، استغفر اللہ. اور ایک نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے خطرناک ہوگا، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، استغفر اللہ. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، بہرحال اسے پڑھتے پردہ یہ رکھنا. طائف میں آپ نے 10 دن قیام فرمایا ہے، بہت زیادہ تفسیرات اس کی معلوم نہیں لیکن 10 دن کا تذکرہ ہے کہ آپ نے قیام فرمایا، اور اس دوران آپ ایک سردار کے پاس گئے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے سیرت کا بھی اور پیغمبروں کی دعوت کا بھی، کہ پیغمبروں کی دعوت کا رخ سرداران قوم کی طرف رہتا تھا اولاً. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوام کی طرف نہیں ہوتا تھا، نہ، عوام کی طرف بھی ہوتا تھا لیکن سرداروں کو بھی فوکس کرتے تھے، جسے قبیلے کے سردار اس وقت ان کی چودراہٹیں تھیں، آج کے حکمران ہوں گے. با اثر طبقات کو ایڈریس کرنا یہ تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے. ہمارے معاشرے میں اس کی کمی, ہمارے اندر بھی اس کی کمی ہوگی, لیکن سرداروں کی طرف رخ اولاً ہوتا تھا, عوام کی طرف بھی ہوتا تھا. بہترین مثال کیا ہے, ابوبکر صدیق ایمان لا رہے, وہ سردار ہے, دوست بھی ہے, با اثر آدمی ہے, اور آگے چل کے جلد ہی بلال بھی ایمان لا رہے, وہ غلاموں کے طبقے سے ہیں. تو دعوت سب کے لیے مگر مؤثر انداز سے بعد معاشرے میں پھیلے اور رائج ہو, اس کے لیے سرداروں, یہ جو معاشرے کے با اثر طبقات ہیں, ان تک بھی دعوت پہنچانا ضروری ہوتا ہے. چنانچہ یہاں ذکر ہو رہا ہے, ایک ایک سردار کے پاس آپ تشریف لے گئے, مگر ہر ایک نے کچھ اس طرح کا جواب دیا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ. یہ کچھ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری. اس کے بعد ان لوگوں نے اوباش قسم کے, بدماش قسم کے لڑکوں کو شہ دی, اور ان لوگوں نے آپ کو استغفر اللہ گالیاں بھی دی, اور آپ پر تالیاں بھی پی تھی, اور شور بھی مچایا آپ پر, پھر آپ کے پیچھے لگ گئے, بھیڑ جمع ہو گئی کہ اتنی کہ دونوں راستوں کی جانب لائن لگ گئی, پھر آپ پر بد کلامی کے ساتھ ساتھ پتھر بھی ان لوگوں نے چلانا شروع کر دیے, اتنے کہ آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے, اور وہ پیر اس سے چپکنے لگے خون سے. اس پوری کائنات کی عظیم ترین ہستی پر یہ کچھ بیتا ہے, اللہ کی راہ خون بہ گیا ان کا, اور آج امت کے لیے پسینہ بہانا جو ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے, گھروں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, دین کی محفلوں میں آنے کے لیے, معاف کیجئے کہ میں ذرا سخت بات کہہ رہا ہوں, پسینہ دینے کو تیار نہیں, وہاں خون بہ گیا اللہ کے رسول کا, اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کا مبارک ترین خون بہ گیا ہے, اور امت اپنے بستر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی, آرام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی, مزے لینے سے فرصت نہیں امت کو. آج امت کی راتیں کرکٹ کی نظر ہو گئی, اور اس کے بعد پھر وہ رات بھر کے جو دھندے ہوا کرتے ہیں, استغفر اللہ. یہ سب کچھ ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا یہ, اللہ چاہتا تو نہ ہوتا, لیکن کیوں ہوا, تاکہ امت کے سامنے نمونہ رہے, اور امت کو عذر پیش نہ کر سکے, کوئی بہانے پیش نہ کر سکے کہ صاحب ہمارے ساتھ تو بڑی مشکلات ہیں, بڑے معاشی مسائل ہیں, بڑے معاشرتی مسائل ہیں, بڑی رکاوٹیں, ہم سے تو دین کا کام نہیں ہو سکتا, کیا ہو رہا تمہارے رسول کے ساتھ. نمونہ تو وہ رکھیں گے نا سامنے, اور اس نمونے کو سامنے رکھ کے کچھ نسبت تو قائم کرے بھائی, پسینہ تو دے اللہ کے راہ میں, کچھ مال تو دے اللہ کے راہ میں, کچھ وقت تو دے, کچھ صلاحیتیں تو کھپائیں اس کام کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ خالی پڑھ نہیں لینا چاہیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, اور جس کا مطالعہ بھی ہم بیٹھ کر ابھی کر رہے ہیں. اللہ مجھے توفیق دے, کوئی نسبت تو ہو اس نمونے کے ساتھ ہماری, ہم سب کی کوئی نسبت تو ہو اس نمونے کے ساتھ. خون سے جوتے بھر گئے. ادھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے, جس ان کے سر میں کئی مرتبہ چوٹ آئی. یہ سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا. یہ باغ عتبہ اور شیبہ ان کے نام بیان کیے گئے ان کا تھا, اور طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا. اس کے بعد آپ کو کچھ سکون ملا, یعنی کچھ وقت ملا کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھ سکیں, اور قدر اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جو دعائے مستضعفین, جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہو ان کی دعا کے نام سے مشہور ہے. اور آپ دیکھیے اس میں جو کچھ آپ پر بیتی اس کا نقشہ بھی ہے, مگر اپنا شکوہ کس کے سامنے رکھیں, اللہ رب العالمین کے سامنے, وہ بھی موجود ہے. بار الہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. مجھے لوگوں سے شکوہ نہیں, میں تو اپنی بات تیرے سامنے رکھتا ہوں. یا رب الراحمین, تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے, تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے, کیا کسی بیگانے کے حوالے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے, یا کسی دشمن کے حوالے کہ جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا. اگلا جملہ بہت ہی پیارا ہے, اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مالک مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی, یہ سارا کچھ جو بیت گیا اگر اس میں تو مجھ سے راضی ہے, اگر تو مجھ سے ناراض نہیں, یہ تیری ناراضگی کا اظہار نہیں ہے, تو مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں, اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے, کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے. بس مجھے فکر یہ کہ تو ناراض نہ ہوگا، تیرا غضب مجھ پر نہ آ جائے، مجھے اس خون کے بہ جانے کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو جا، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے۔ ساری محنت کا حاصل کیا ہے؟ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اگر تو پتھر میں مجھے پتھر مل جائے اس پہ راضی ہوتے تو راضی ہو جائے، میرا خون بہتا اس پہ تو راضی ہوتا ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اصل بات ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور لا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ تیرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے۔ یہ دعا آپ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ باغ کے مالکان تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، عداس اس کا نام تھا، جو کہ ایک غلام عیسائی تھا۔ عیسائی غلام عداس آیا اور انگور کا گچھا لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیا تمہارا دین ہے؟ کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں عیسائی ہوں۔ فرمایا کہ اچھا، تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پر جھک کر عداس نے آپ کو چوم لیا۔ تو عداس کو سمجھ آ گئی بات، اللہ تعالی نے فوراً کیا دکھایا کہ نبی مایوسی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، اس کو تو آپ جانتے بھی نہیں تھے اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد غلام آیا اپنے مالک کے پاس، تو ان لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا غلام نے کہ روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے، مکے کی راہ پر چل پڑے، شدت علم سے نڈھال تھے۔ کسی راستے میں جبرائیل تشریف لے آئے، بہت مشہور واقعہ، اور جبرائیل فرماتے علیہ السلام کے میرے ساتھ پہاڑوں پر معمور فرشتہ بھی ہے، آپ حکم دیجئے تو، اجازت دیجئے تو اس کو میں حکم دوں، اور یہ ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر ہلاک کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین والا پہلو ہے کہ ان لوگوں کو معاف کیا۔ بڑا آپ سوچئے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہو اور ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہو تو ہم کیا کچھ نہ کریں؟ یہاں پورا چوائس ہے نا، پوری بستی مٹا دیں آپ کہیں تو؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں سے کسی اور کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ ثقفی کہلاتے ہیں، ثقیف قبیلہ، ثقیف قبیلہ یہی طائف میں تھا جس کی اگلی نسلوں میں محمد بن قاسم پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ، اور جن کے ذریعے اس خطے کے اندر مسلمانوں کو مدد بھی ملی اور اسلام کی دعوت بھی یہاں پر پھیلنا شروع ہوئی۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تو یہ طرز عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے۔ اچھا، اور آپ آگے بڑھے تو وادی نخلا میں پہنچے، اللہ بھی اللہ ہے، وادی نخلا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی جماعت کو بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور سورہ احقاف کے آخری رکوع میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اے نبی، یاد کیجئے جب ہم جنات کی جماعت کو پھیر لائے آپ کی طرف، یستمعون القرآن، وہ توجہ سے قرآن کو سن رہے تھے، فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہاں پہنچے تو کہا کہ رک گئے اور کہنے لگے خاموش رہو۔ اچھا، یہی دو الفاظ قرآن کے ادب کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں سورہ آراف کے آخر میں، سورہ آراف کی آیت 203 میں، اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ بڑے اچھے جنات تھے جن کو اتنا ادب معلوم تھا، توجہ سے سننے لگے اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب تلاوت مکمل ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، لوٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے بن کر۔ بہت عجیب مثال ہے قرآن کی، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. مصدقا لما بین یدی یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ کتاب تو وہ ہے، یہ کلام تو وہ ہے جو تصدیق کرتا ہے پچھلی کتاب کی اور حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یا قومنا اجیب داعی اللہ و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم، اے ہماری قوم ایمان لاؤ، دعوت قبول کرو اللہ کی طرف بلانے والے کی اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا. یجرکم من عذاب الیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. پوری تقریر آگئی جنات کی. کتنا قرآن سنا، روایات میں کہ فجر کی نماز تھی، فجر میں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول بیان ہوا وہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج، حجرات 26 سے 12، بروج آخری بار. اس میں زیادہ طویل سورت غالباً سورہ حدید ہے، آیت 27 ہے لیکن طویل آیات ہیں، ٹھیک ہے، 4 رکوع بن جاتے ہیں، اس سے زائد تو نہیں ہوگی. لیکن کیا اثر ہوا، قبول ہی نہ کیا بلکہ جا کر اپنی قوم میں قرآن کے مبلغین بن گئے. ایک بہت قیمتی مثال ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے، اور ایک مثال قرآن جادوگروں کی دیتا ہے فرعون کے دربار میں. جب اصل شے دیکھ لی جو کہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو جادوگروں کو بات سمجھ میں آ گئی، کہا کہ نہیں مانتے فرعون تجھے، اب تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. اس سے کہا قتل کر دوں گا، تمہیں سوری دے دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، کر ڈال جو کرنا ہے. انما تقریف حاد الحیات دنیا، تو دنیا میں ہمارے ساتھ کچھ کر لے گا نا، ہمیں تو وہ مطلوب ہے آخرت. دین اینڈ دیر وہ جادوگر بدل گئے. یہ دو مثالیں جادوگروں والی کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ جنات والی کہ صرف قبول نہ کیا بلکہ تھوڑا سا سنے قبول ہی نہ کیا بلکہ قرآن کے مبلغ بن کر لوٹے. اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے. ہم قرآن اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے، یہاں بہت سارے ساتھی ہیں مستمع جو قرآن بیان بھی کرتے ہیں، بہت سارے جو سنتے بھی ہیں اور برسوں سے سن رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کیا یہ جنات والا کوئی پہلو کسی درجے میں ہمارے اندر آیا کہ اب ہم قرآن کے داعی بنے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہے ہیں، اے نبی کوئی مایوسی نہیں، عداس سے تو آپ کبھی ملے بھی نہیں تھے، عداس نے آپ کے دو جملے سنے ایمان لے آیا. زمین والے رد کر رہے ہیں، آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، زندگی اجیرن کر رہے ہیں، اللہ نے جنات کو بھیج دیا. آپ اپنا کام کیے جائیے. انسان رد کر رہے ہیں، جنات کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، وہ قرآن کا پیغام پہنچانے والے بن کر کھڑے ہو. یہ ہے بڑی خوبصورت رہنمائی جو ہمارے سامنے آتی ہے. جب یہ بات ہوئی تو اب اللہ کے رسول پھر ایک عزم مصمم، ایک پکا ارادہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے. مگر اب ایک مسئلہ تھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا دیگر سیرت کی بعض کتابوں سے ملتا ہے، ابو لہب بنا ہوا سردار، اب وہ حمایت قبیلے کی وہ آپ کو حاصل نہیں. چنانچہ آپ نے کوہ حرا کے دامن میں کچھ قیام فرمایا اور کہلوا بھیجا کسی آدمی کے ذریعے، دو تین سرداروں کے نام نقل کیے گئے، سب نے منع کیا. بالآخر مانا مطعم بن عدی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. وہ خود آیا اور ہتھیار اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں کو لے کر آیا، ہتھیار سجا کر وہ آپ کو اپنے پہلو میں لے کر آیا، اپنے حصار میں لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بھی چوما، طواف بھی ہوا، نماز بھی ادا کی، اور راہ میں ابو جہل مل گیا. ابو جہل نے پوچھا مطعم تم مسلمان ہو گئے ہو یا پناہ دی ہے؟ اس نے کہا کہ پناہ دی ہے. اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. یہ بہت مسئلہ ہے، مسئلہ تھا قبائلی زندگی میں پناہ کا ہونا، جس کو آج شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حمایت تھی تو معاملہ ایک شخص کے لیے کم سے کم پروٹیکشن کا رہتا تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے آپ کے خاندان کے لوگ بھی آپ کی حمایت کر رہے تھے. آج کے تناظر میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارے پاس دینی اجتماعیت کا پلیٹ فارم ہے، جہاں ہم کسی رنگ، نسل، زبان یا خونی رشتے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی رشتے کی بنیاد پر جڑتے ہیں، اور وہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رشتے کو مضبوط کریں، تب باطل کے مقابلے میں اور اس برے ماحول کے مقابلے میں ڈٹے رہنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی مکہ مکرمہ میں. آئندہ مہینے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے، قبائل اور حج کے سیزن میں لوگوں کو دعوت، پھر اسی دوران معراج کا واقعہ اور پھر ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو عملی رہنمائی سامنے آ رہی ہے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم پر نظر کرم فرما، بے شک تو خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے ہمارے رب جبکہ تو نے ہم سب کو ہدایت عطا فرما دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ فرما، اور ہمیں اے اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے. اے اللہ جس طرح انہوں نے دین کی جد و جہد فرمائی ہے، اس مبارک کام میں ہم سب کو اپنی جان و مال سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد کر رہا ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا اور ناکام فرما جو تیرے دین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور ایسوں میں ہونے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس ملک میں اور جہاں کئی دنیا میں مظلوم ہیں، اے اللہ مشکلات میں ہیں، ان سب کی مدد فرما اور ان سب کو عافیت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.